لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمتقين، والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام من الحسين ابن علي عليهم السلام، أما بعد، فإنه من لحق بي منكم استشهد، ومن تخلف لم يبلغ الفتح والسلام. درود بجيب المحمد. معزز حاضرین، برادران گرامی و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ایام اذان کی اس مجلس کے سلسلے میں سرور کائنات امام زمانہ امام حجت آخر الزمان شریف کے محضر میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ سب برادران اور پاکستان، افغانستان اور کشمیر میں اس حادثے سے جو سوگوار ہوئے، ان کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. اور اسی طرح ان شہداء کے خاندانوں اور بعض بندگان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں جو ان ایام میں، ایام غم میں، راہ حسین میں دشمنان اہل بیت کی طرف سے مختلف ممالک میں، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر جگہوں پہ شہید کیے گئے. خدا ان سب کو عین المعصومین بالخصوص حضرت سید الشہداء کے ساتھ محشور فرمائے. مجلسوں کا سلسلہ جاری رہا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب عزاداروں کی حقیقی اور حسینی عزاداری کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے. ایک گفتگو جو چلی تھی حجت خدا کے سلسلے میں اور یہاں تک پہنچی، یہ آخری مرحلہ ہے اس کا، کہ حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے، اپنی جان سے اتمام حجت کی میدان کربلا میں. آخری نمونہ جو حجت کا تھا، حجت خدا کا تھا، وہ خود نفس نفیس حسین علیہ السلام کی گراں قیمت جان تھی، اپنا وجود تھا. اور اس کے بعد حجتوں کا ایک عظیم سلسلہ جاری کیا جو آج زینبی کردار میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس اتمام حجت کی ذمہ داری قبول کی اور جا بجا مختلف مقامات پہ مختلف طریقوں سے مختلف طرح طرح کی حجتیں اس عظیم بی بی نے پیش کی اور کوئی بھی کوتاہی اس میں نہیں، ذرا برابر بھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں رہی، اپنی ذمہ داری کو سمجھا. ایک حقیقی آزاداری کا کانسیپٹ اور تصور پیش کیا کہ آزادار، چونکہ زینب سے بڑھ کے کوئی آزادار نہیں، زینب آزاداروں کی سرور ہے، سرور آزادار. اپنی آزاداری سے یہ ثابت کر دیا کہ ایک آزادار ذمہ دار ہوتا ہے، غیر ذمہ دار آزادار نہیں ہو سکتا، اصلا نہیں ہو سکتا. آزادار فرما بردار ہوتا ہے، فرما بردار یہ ثابت کر دیا زینب، نہیں ہو سکتا جو فرما بردار نہ ہو، مطیع نہ ہو، اسے آزادار کہنے کا حق نہیں. یہ جفا ہے، سب سے بڑی جفا ہے سید الشہداء اور شہداء کربلا کے ساتھ، سب سے بڑی جفا ہے. اگر کوئی مطیع نہ ہو، فرما بردار نہ ہو، ذمہ دار نہ ہو، اور پھر کہیں کہ میں آزادار ہے حسین، نہیں ہو سکتا. تضاد، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا، یہ تضاد ہمیں نظر آتا ہے کبھی اپنے کاموں میں. حسین نے سر اٹھا کے ہمیں جینا سکھایا. یہ حسین حسین کہنا اسی کو حق بنتا ہے جو سر اٹھا کے جیے اور سر کٹانا سیکھے. جو بھی سر جھکائے اور سر جھکا کے حسین حسین کرے، ماتم حسین کرے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آزادار حسین نہیں. میں کل بھی عرض کیا دو ہی راستے بچے، اور میں آخری نقطے کی طرف اشارہ جو کروں گا، جو ان سب کا نچوڑ ہے، جو ہم نے حجت خدا کے عنوان سے پیش کیا، وہ یہی ہے کہ ایک ظاہری حجت اور باطنی حجت. خلاصہ پیش کروں گا، اصل میں ایک اہم نقطے کی طرف آج اشارہ کرنا ہے. ظاہری حجت یعنی انبیاء، رسل، ائمہ معصومین، علماء حقیقی، وارثان انبیاء، مبلغان دین، مجتہدین کرام، ولی فقی، یہ ظاہری حجت. اور باطنی حجت یعنی انسان کی عقل. وہ ظاہری حجت یعنی انبیاء، وہ کیا لے کے آئے؟ دین لے کے آئے، یعنی وحی. یعنی ایک وحی ہے، وحی الہی ہے، وحی اور عقل، یہ دو چیزیں. ان دو چیزوں کی کسوٹی پہ جو بھی چیز ہمیں پرکھنی ہے، وہ ان کسوٹی یہی دو چیزیں. اگر کوئی بھی آپ کا عمل، اگر کوئی بھی آپ کا کام ان دو ریسورسز کے مطابق ہے، تو آپ کا کام شرعی اور عقلی اور الہی ہے. اگر ان دو ریسورسز نے آپ کے کام کی تائید نہیں کی، جان لیجئے کہ آپ کا کام جو ہے غیر شرعی ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں. خلاصہ ہے جو اتنا ہم نے ابھی تک ذکر کیا ان مجلسوں میں، اس کا نچوڑ یہ. یعنی دو سورسز ہیں ہمارے پاس، ایک وحی ہے، ایک عقل ہے. ہمارا ہر کوئی کام یا تو وحی الہی کے مطابق ہو یا عقل کے مطابق ہو. اسی لیے شارع نے بھی کہا، معصوم نے فرمایا، کلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل، جس کا حکم وحی الہی کرتی ہے اسی کا حکم عقل بھی دیتی ہے، اور جو عقل کا فیصلہ ہوتا ہے وہ وحی الہی کا بھی سیم وہی فیصلہ ہوتا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں. لہذا ان دو سورسز اور منابع کے مطابق اگر آپ کا کام ہو رہا ہے تو یہ شرعی اور الہی ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کے ہو رہا ہے تو کوئی بھی کام ہو، ممکن ہے کہ وہ آپ کا کام حلال بھی ہو، حلال راستے میں جا رہا ہو، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، وہ غیر شرعی کام. لہذا حجت خدا، اتمام حجت جو کربلا کے میدان میں ہوئی، انہیں دو چیزوں سے ہوئی. خود وحی الہی کا مجسمہ آ کے کربلا میں اپنے خون سے لکھ دیا کہ اب کوئی جواز باقی نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ان حجت خدا کے، ان براہین، ان عقلی ذخیروں پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا. اب زینبی کردار کو اپنانا ہے، چونکہ وقت ہے زینبی کردار کو اپنانے کی. اب زینب کے ساتھ عظیم قربانی دینے کے لیے تیاری کرنی ہے، لہذا ان افراد کی تلاش ہے کہ جو واقعی معنوں میں وہاں پہ قدم رکھے، جیسے اصحاب نے دکھایا سید الشہداء کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کربلا کے ان عظیم شہداء نے دکھایا کہ جہاں پہ امام قدم رکھے وہاں پہ ہم بھی قدم رکھیں. شہید ہو گئے، اپنی ذمہ داری انجام دی. اب جناب زینب سلام اللہ علیہا عزاداری اور حضرت حسینی کی پاسبان راہ حسین میں قدم رکھتے ہوئے ہمیں یہ درس دینا چاہتی ہے کہ جو بھی میرا چاہنے والا ہے، جو بھی عزادار حسین ہے، جو بھی میرا پیرو ہے، جو بھی میرا شیعہ ہے، اس کو میری راہ میں آنا ہے، اور جہاں پہ میں قدم رکھوں گی وہاں پہ اسے حق بنتا ہے قدم رکھنے. شیعہ کی تفسیر یہ ہوتی ہے. اگر شیعہ کی تفسیر کریں، میں آج اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ بالآخرہ ہم چاہنے والے ہیں، ہم شیعان علی ہے مرتضی ہیں، ہم شیعان امام جعفر صادق ہیں. وہ کون سا مقام ہے کہ جو ہمیں بخشا گیا اور ہمیں خود پتا نہیں ہے اس مقام کا، اس عظمت کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود بھیجیے. میں آج مجلس نہیں پڑھنے آیا، فقط کچھ نکات کی طرف اشارہ کروں گا، یعنی گفتگو ہوگی دوستانہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے خانے حضرت زہرا میں سلام اللہ علیہا، بڑے خوش نظر آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چہرے سے چہرہ کھلا ہوا تھا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، بابا جان کیا بات ہے کہ آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں اور مسرت کا اظہار فرما رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹی علی مرتضی میرا بھائی کہاں ہے؟ فرمایا، وہ بھی یہیں پہ، بلاتی ہوں ان کو. علی مرتضی آئے، سرور کائنات نے فرمایا، علی خدا نے مجھے بشارت دی ہے تیرے بارے میں اور تیرے چہنے والوں یعنی تیرے شیعوں کے بارے میں کہ وہ صاحب ریاض ہیں، صاحب جنت ہیں، کہ وہ جنت کے حقیقی وارث ہوئی ہیں، جیسے بھی حدیث کے سامنے آپ نے پڑھا سنا. امام اولین و آخرین نے سجدہ شکر بجا لایا، اور سجدہ شکر بجا لانے کے بعد عرض کیا، مولا یا رسول اللہ، میں اپنی زندگی کے آدھے حسنات اور عبادت کا ثواب اپنے شیعوں کی نظر کر. اس کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا سامنے آئی، کہا، بابا جان اگر اس طرح سے ہے کہ ہمارے شیعہ کو اتنی بڑی بشارت ملی ہے تو میں بھی اپنی زندگی کے آدھے حسنات اپنے شیعوں کے نام کر دوں. اسی طرح سے
جناب سیدہ طاہرہ بلند تر سلام
اللہ، اسی طرح سے اس کے بعد امام حسن مجتبی آئے، کافی چھوٹے تھے تو اپنی اس صادقانہ اور ننی سی زبان سے عرض کیا بابا جان، میں بھی اپنی زندگی کے آدھے ثواب اپنے شیوں کے نام کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کے دلبند حسین سید الشہداء سلام علیہ تشریف لائے اور فرمایا، بابا اگر اس طرح سے تو میں بھی اپنی زندگی کے آدھے حسنات شیوں کے نام کرتا ہوں۔ نبی نے کہا، میں تو اکرم الکریم ہوں، تم تو میرے خاندان سے ہو، جب تم اپنی زندگی کے آدھے ثواب پیش کر رہے ہو تو میں بھی اپنی زندگی کے آدھے حسنات ان چاہنے والوں کے نام کرتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ یہ جو روایت نبی اکرم سے وارد ہوئی ہے کہ اس کا منظر اتنا حسین تھا، جیسے حدیث غذا کا منظر حسین ہے نا کہ ملائکہ دیکھ رہے ہیں اور اصحاب کسا کسا کے نیچے آ رہے ہیں، کتنا حسین منظر ہے، ملائکہ فخر کر رہے ہیں، ملائکہ تمنا کر رہے ہیں کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جبرائیل وحی لے کے نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند کریم نے بشارت دی ہے کہ تیرے شیعوں پہ عذاب نہیں ہوگا بلکہ حقیقی وارث وہی جنت کے ہوں گے، میں اپنی کرامت سے ان کو بخشتا ہوں۔ اتنا عظیم مقام ہے شیعوں کا کہ تضمین، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضمانت جنت کی دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کس کی؟ شیعہ کی، شیعہ علی ابن ابی طالب۔ شیعہ کون ہوتا ہے؟ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ مسئلہ یہاں پہ جو مغالطہ ہوتا ہے، جو غلط فہم اور سمجھ اور درک کیا جاتا ہے، وہ یہاں پہ کہ یہ شیعہ ہے کون؟ جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں، کہیں ہم وہم کی دنیا میں تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور خدا نہ کرتے شیعہ نہ ہو۔ اس کی طرف میں آج آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نکات کی طرف یہاں پہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک درود بھیجے بر محمد و آل محمد۔ مختلف روایتیں، مختلف روایتیں، دس شیخ صدوق علیہ الرحمن نے ایک کتاب بھی لکھی ہے خصائص الشیعہ کے نام سے، یعنی اس میں صرف شیعوں کی کوالٹیز بیان کی گئی، شیعہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس طرح کی صفت ہونی چاہیے اس کے اندر۔ میں نے کچھ یہاں پہ نوٹ کیے ہیں، کچھ نکات ان کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ جو تصور ہوتا ہے شیعوں کا، یہ کہ مجتہدین کرام اس کی اس طرح سے وضاحت کرتے ہیں کہ شیعہ کسی مسلک کا نام نہیں، جیسے میں نے بیان کیا تھا شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے، شیعہ اسلام کا ٹائٹل ہے۔ شیعہ یعنی حق پرست، یعنی اقدار انسانی کا پیرو، اقدار انسانی کا محیی، شیعہ یعنی یہ۔ شیعہ یہ نہیں ہے کہ دو چار نمازیں پڑھ لی، دو چار رکعتیں، دو چار رکوع کیے، دو چار سجدے کیے، ایک مہینہ روزہ رکھا، زکات دی، خمس دیا، بس ہو گیا شیعہ، نہیں۔ شیعہ یعنی حق پرست اور اقدار انسانی کا پاسبان۔ اقدار انسانی کی جب بات آئی تو ختم، اس کے بعد کچھ بچتا نہیں، چونکہ انسان کے پاس جو دین آئے، جو وحی الہی آئی ہے، الہی منشور اقدار انسانی کے نفوذ اور نافذ کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں۔ علی الامام صادق علیہ السلام، شاید اگر پوری رات بھی یہ روایتیں پڑھتے رہے تب بھی ختم نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ شیعتنا اہل الورع والاجتہاد، ہمارے شیعہ کون ہیں؟ جو اہل ورع ہوں گے، ورع یعنی میں نے عرض بھی کیا تھا، یعنی تقویٰ سے بڑھ کے ایک چیز ہے۔ تقویٰ انسان کو محرمات سے روکتا ہے، مکروہات سے روکتا ہے، واجبات اور مستحبات انجام دینے پہ اکساتا ہے انسان کو، لیکن ورع وہاں پہ ہوتا ہے جہاں مباح کوئی چیز ہے، مباح ہے، اگر میں کروں تو فقہی حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے، جائز ہے میرے لیے، لیکن انسان پھر بھی روکتا ہے۔ چار پانچ یہاں پہ ڈشیں لگی ہوئی ہیں، انسان کھا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اہل ورع اس سے روکتا ہے، اس سے پرہیز کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو اعینی بالورع والاجتہاد، میری مدد کرنا چاہتے ہو، میرے پیرو بننا چاہتے ہو تو مجھے مدد تو چاہیے، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے یا علی مدد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہاری مدد کروں گا ہی، لیکن تم اگر مجھے کرنا چاہتے ہو اعینی بالورع والاجتہاد، ورع کے ذریعے سے، تقویٰ کے آخری اسٹیج کے ذریعے سے میری مدد کرو، تاکہ جب پہچانے جاؤ گے تب کہا جائے گا کہ یہ شیعہ علی ہے، کتنا حسین ہے شیعہ علی، کتنا خوبصورت ہے شیعہ علی ابن ابی طالب، خوبصورت ہے، جسے دیکھ کے لوگ اس کی طرف اٹریکٹیو ہوتے ہیں، جذبہ ہے اس کے اندر، وہ جذب کرتا ہے نہ کہ دفع کرتا ہے، لیکن ہماری پہلی کوشش جو معارف اسلامی کو پہنچانے میں ہوتی ہے، اس پہلی کوشش میں ہم اپنے آپ سے دور کرتے ہیں، شیعہ علی اہل ورع ہے، یعنی حرام کی تو دور کی بات ہے، مکروہ کی تو دور کی بات ہے، وہ اگر کہیں پہ مشتبہ عمل بھی دیکھے گا، مباح بھی دیکھے گا، اس سے پرہیز کرتا ہے، کہاں پہ ہم اتنا کرتے ہیں، اپنی اقتصاد میں، اپنی بزنس میں، اپنے اعمال میں، عمل میں، عمل میں اتنی خرافات ہیں، اتنی وحیات اور بدعات کو ہم نے جگہ دی ہے، مباح تو دور، بدعتیں ہیں، حرام کام ہیں جو ہم انجام دے رہے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم شیعہ، حرام کھا کے اتنے ہمارے جسموں کے اندر جو گوشت پروان چڑھا ہے وہ اس مشتبہات کی وجہ سے، پھر بھی کہتے ہیں ہم شیعہ نہیں، حیدر کر رہا اور ہمیں پروانہ ملا، پروانہ ملا ہے شیعہ کے لیے، پروانہ ملا ہے، ضمانت دی ہے امام نے کس کے لیے، جو اہل ورع ہے، نہ کہ اہل فسق و فساد، نہیں ملے گا اسے، یہ امام عادل کا عادلانہ نظام ہے، جیسے میں نے کل بھی مثال دی تھی، امام عدل سے، امام عدل قتل علی لشدت عدلہ، اپنی شدت عدل کی وجہ سے مولا شہید ہو گئے محراب کوفہ میں، جو عدالت اور عدل و انصاف کی بنیاد پہ اپنا سب کچھ نچھاور کرے اور محراب مسجد کوفہ میں شہادت پائے، اس سے ہم توقع رکھے کہ ہم گناہ بھی کریں پھر بھی ہمیں وہ جنت ملے جائے، ہم تبرع بھی کریں، ہم لان بھی کریں، یعنی اس کے دشمنوں کی تعداد کو بڑھائیں، اور اس کے بعد ہم توقع رکھیں کہ وہ ہمیں ضمانت کریں، اہل ورع والاجتہاد، یہ کسی سے نہیں کہا، یعنی اجتہاد یعنی مجتہد، یعنی شیعہ علی ابن ابی طالب مجتہد ہوتا ہے، مجتہد سے مراد صرف وہ مجتہد نہیں ہے کہ جو دینی معاملات میں، فقہی معاملات میں کام کرتا ہے، مجتہد سے مراد ہر وہ کام جو ہماری سوسائٹی کے لیے ضروری ہے، ہمیں انجینئر چاہیے سوسائٹی کے لیے تو وہ مجتہد ہونا چاہیے سوسائٹی، یعنی اگر انجینئر دے تو وہ انجینئرنگ کے اس اعلیٰ پوسٹ پہ ہو، اگر ہمیں ڈاکٹر چاہیے اپنی سوسائٹی کے لیے وہ تو ڈاکٹری کے اعلیٰ پوسٹ پہ ہو، یعنی ہر اس کام میں جو کام ہماری سوسائٹی کے لیے، امت کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے اور انسانی معاشرے کو آگے بڑھا سکتا ہے، شیعہ کا مقام اعلیٰ ہونا چاہیے، شیعہ مجتہد ہونا چاہیے، مجتہد یعنی بزنس میں مجتہد ہو، مجتہد کیا ہوتا ہے، مجتہد کے پاس آگے لوگ تقلید کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں یہ ہمارا ماڈل ہے، ہم رجوع کرتے ہیں اس معاملے میں، ایسا نہ ہو کہ میرا شیعہ جو ہے وہ دوسروں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے، ذرا میری رہنمائی کیجیے، ذرا میری گائیڈ کیجیے، میں بزنس میں بہت کم ہوں، شیعہ لیبر نہیں چاہتا، شیعہ لیڈر چاہتا ہے، شیعہ یعنی لیڈر، یعنی مجتہد ہو، یہ امام جعفر صادق کے اقوال ہیں، اہل ورع والاجتہاد، مولا فرماتے ہیں میری مدد کرنا چاہتے ہو، اعینی بالورع والاجتہاد، مجتہد بنو نا، مجتہد بنو تو میری مدد کرو گے، مجتہد بنو گے ہر چیز میں، ہر کام میں، جس کا جو بھی بزنس ہے، مشکل نہیں، حلال روزی کماتا ہے، حلال روٹی کماتا ہے، لیکن اپنے اس کام میں مجتہد بن کے دکھاؤ، مجتہد بن گئے تو تم شیعہ، مگر نہ حق نہیں بنتا، اگر لیبر بھی ہو لیکن اس لیبر کام میں بھی تمہارا مقام اعلیٰ ہونا چاہیے اور تم مجتہد ہونے چاہیے، اجتہادانہ کام کرو، یعنی ایسا کام اجتہاد دینے جہد سے کہتے ہیں، جہد کہتے ہیں تلاش شدید. مجتہد کو اس لیے مجتہد کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی اعلیٰ قسم کی محنت کرتا ہے اور تمام جو بھی ذرائع ہوتے ہیں فقہی مسئلے کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام ریسورسز پہ مجتہد کی نگاہ ہوتی ہے، کمپلیٹ نگاہ ہوتی ہے، پھر آگے وہ اس سے ایک مسئلہ نکالتا ہے. اسی طرح سے اگر تم کسی کام میں ہو تو امام فرماتے ہیں کہ اس کام کے تمام سورسز پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے، پھر آ کے اس سے ایک نیا نظریہ دیں، آپ نئے نئے پروجیکٹس دیں. یہ شیعہ ہے اہل الورع والاجتہاد. لیکن ہماری کوشش یہ رہتی ہے، شیعہ نہیں ہے نا، کوشش یہ رہتی ہے اگر کوئی مجتہد بھی ہے تو اس کی بھی گدی کھینچ لی جائے، اس کو بھی اس مقام سے گرا دیا جائے، بجائے کہ دوسرے کو راغب کرے، جذب کرے اس مجتہد کی طرف، اس کو اس راستے سے ہٹا دیتے، پھر بھی ہم کہیں گے کہ میں شیعہ ہوں. امام فرماتے ہیں شیعتنا اہل الورع والاجتہاد واہل الوفا والامانہ. وہ اہل وفا ہے، شیعہ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا. شیعہ یعنی وفاداری، یعنی عزم، یعنی وہ کام جو اس کے سپرد کیا گیا ہے اس کو آخر تک وہ انجام دیتا ہے، اگرچہ اس کام کو انجام دینے میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، اس کا مال ہی کیوں نہ چلا جائے. شیعہ وہ اہل وفا ہوتا ہے، وہ اہل الامانہ امانت دار ہوتا ہے. شیعہ خیانت کار شیعہ نہیں ہو سکتا، یعنی جن کی تضمین دی گئی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، وہ امانت الہی کا پاسبان ہوتا ہے. سب سے بڑی امانت کیا ہے انسان کے پاس؟ انسان کا اپنا نفس ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو امانت ہے وہ امانت حکم الہی ہے، یعنی حکم الہی کا پاسبان. اس سے بھی بڑھ کر جو امانت شیعہ کے حوالے کی گئی ہے وہ ہے ولی خدا، یعنی ولی خدا کا وہ پاسبان ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے. یعنی جہاں پہ ولی خدا کو بیٹھنا چاہے وہاں پہ ولی خدا کو بٹھاتا ہے شیعہ. شیعہ اسے کہتے جو اس امانت کا پاسدار بنے. انسان کے پاس کتنی امانت ہے؟ آپ کا نفس تمہیں امانت کے طور پہ دیا گیا، اولادیں امانت ہیں، مال امانت ہے. اگر کوئی مقام منصب سوسائٹی میں آپ کو ملا ہے تو مقام و منصب آپ کے پاس امانت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مقام پہ ہوں. پیسہ اگر خدا نے دیا آپ کو، دولت دی، وہ امانت ہے آپ کے پاس. آپ کس طرح سے اس امانت کی قدردانی کرو گے؟ ایک شیعہ آیا، اپنے آپ کو شیعہ کہتا تھا، ایک صلوات بھیجے بر محمد عرض کیا مولا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں آیا، عرض کیا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں اور ہمارے علاقے میں بہت سارے شیعہ ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا مثلا ہمارے محلے میں پورا محلہ شیعوں کا ہے، پوری بستی جو ہے شیعوں سے بھری ہوئی ہے. کہاں ایسی بات ہے، تو بتائیے آپ کے جو دولت مند افراد ہیں وہ فقیروں کے پاس جاتے ہیں کبھی؟ کہاں مولا معمول تو نہیں ہے ان کا جانا، لیکن کبھی کبھار. کہاں اچھا اگر آپ کے بستی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں کوئی قرض دار ہوتا ہے تو کیا یہ ثروت مند لوگ جاتے ہیں اس کا قرض ادا کرنے کے لیے، اس کی ضمانت دیتے ہیں؟ کا معمول تو نہیں ہے لیکن کبھی کبھی. کا یہ بتائیے آپ کے جو ثروت مند ہے کیا وہ فقراء کے گھروں میں جاتے اور دیکھتے ہیں کہ شام کا کھانا یہ جو ہمسایہ فقیر ہے اس نے کھایا نہیں کھایا، اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اس کے پاس کچھ ہے، اس کی بیٹی کو بیانا ہے، جا کے دیکھتا ہے کہ عید کا موقع ہے اور اس کے پاس پوشاک نہیں ہے بچوں کے لیے؟ کہا مولا اس طرح سے تو نہیں ہے. کہا تو کس طرح کا شیعہ ہو تم؟ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو؟ یہ کیسے شیعہ ہو تم؟ امام حسن مجتبیٰ کے پاس ایک شخص آیا، کہا عرض کی مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے کہا جا کے جاؤ اور استغفار کرو. کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا آپ کا شیعہ ہوں, میں استغفار کروں. کہا میں نے کہا نا جا کے استغفار کرو, اگر استغفار نہیں کرو گے تو گناہ بڑھتا جائے گا, چونکہ تو نے ایسا دعویٰ کیا ہے, ایسے مقام کو تجھے چاہا ہے, مانگا ہے کہ جس پہ تم پورا نہیں اترتا. تم نے ایسا دعویٰ کیا ہے کہ جس کے تم اہل ہی نہیں ہو. شیعہ اہل امانت دار ہو, شیعہ اہل ورا ہو, شیعہ اہل تقویٰ ہو, شیعہ مجتہد ہوگا, کیا تم میں یہ خصوصیتیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ کہا اور تہمت لگائی. تو جا کے جلدی استغفار کرو تاکہ یہ گناہ تمہارا نہ بڑھ جائے. یہ جو امام کہتے ہیں کہ اگر 18 آدمی بھی ہوتے امام جعفر صادق جب راوی نے گوسفندوں کو گنا تو پتا چلا کہ 17-18 تھی وہ, تو کہا اگر اتنے افراد ہوتے تو میں قیام کرتا. وہ شیعہ چاہیے, اہل ورا, مجتہد چاہیے. ابھی یعنی قریب 1200 سال گزر گئے, امام حجت آخر الزمان امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام مرتبہ غیب میں ہیں, کتنے افراد کی ضرورت ہے؟ 313 افراد, 313 مخلص اور خالص شیعہ. 1400 سال گزر گئے نبی اکرم کی بعثت کے بعد, لیکن ابھی تک ہم 313 شیعہ پیدا نہیں کرتے. ان 313 مجتہد ہمیں چاہیے. یہ جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے انقلاب کے لیے ضروری ہے 313 مجتہد, یعنی 313 اس اعلی منزل پہ ہونے چاہیے, نہ فقط دینی حوالے سے بلکہ دین سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہے. یعنی ایسا مجتہد ہونا چاہیے جو اقتصاد میں اپنی نظر دے, اقتصادی پلاننگ ہو اس کے پاس, ایسا اعلی قسم کی ٹیکنالوجی کی سطح پہ ہونا چاہیے, ایسا مجتہد ہو ٹیکنالوجی میں, ثقافتی کلچرل امور میں اس کی اعلی سطح کی پکڑ ہو, یہ مجتہد چاہیے. اس طرح کے 313 مجتہد چاہیے. امام مجتہد چاہتا ہے ہم سے, ایم معصومین کا تقاضا ہے کہ مجتہد بنو, اہل ورا بنو, اہل وفا, اہل امانت بنو, لیکن ہم مجتہد تو دور کی بات ہے, کہالت اور جہالت نے اتنا ہم پہ حملہ کیا, منشیات لے کے صبح سے شام تک سوتے رہتے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا. مجتہد چاہیے, مجتہد تقاضا ہے. یہ جو 72 افراد نکلے اور 72 افراد نے شہادت پیش کی, سب کے سب مجتہد تھے, اس اعلیٰ درجے پہ فائز تھے. یہ چاہیے امام عالی مقام. وَأَهْلُ الزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ, شیعہ کو اگر دیکھنا ہے تو وہ زہد و عبادت میں مشغول ہوگا, وہ زاہد ہوگا. زاہد یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف عبادت میں مشغول ہوگا اور دنیا سے بے خبر ہوگا, نہیں. زاہد یعنی لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا عَلَى مَا آتَكُمْ, یعنی زاہد کی مثال پیش کر دے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی وہ شخص اگر کوئی چیز اس کے ہاتھ سے گئی تو مایوس نہیں ہوتا, اور کوئی چیز اگر اس کے پاس آئی, نئی چیز ملی, تو اس پہ خوش نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. اگر کوئی چیز اس کے ہاتھ سے جائے, مال گیا جانے دے, اولاد گئی جانے دے, کوئی نئی چیز ملی, نئی پالیسی ملی, نئے بینک اکاؤنٹس کھلے اس کے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. وہ ہمارے استاد محترم خدا ان کو سلامت رکھے استاد فراجی صاحب فرماتے ہیں کہ زاہد یہ جو کہا ہے دین نے اور امام صادق تقاضا کر رہے کہ مجھے زاہد چاہیے. زاہد یعنی وہ شخص جیسے بینک میں اکاؤنٹنٹ ہوتا نا, جو پیسے دیتا اور لیتا ہے, وہ لاکھوں اور کروڑوں کی ضرورت میں دیتا بھی اور لیتا بھی, لیکن اس کی ذات پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لاکھوں جائے کروڑوں جائے کروڑوں آئے, اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. زاہد یہ چاہیے, ایسا شیعہ چاہیے اگر شیعہ بننا ہے, اگر واقعاً مکتب حسینی سے شیعہ بن کے نکلنا ہے. اور مجھے کل کو پوری کائنات پہ حکومت کر دی اور امام وقت کے سپاہی میں شمار ہونا ہے تو انسان کو اس طرح کا زاہد بننا چاہیے کہ جو مولا چاہتا ہے. مولا کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, گوشت میں کباب ہو, بریانی ہو, کچھ بھی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. دو روٹیاں جو خوش ہوتی تھی انہیں پہ مولا گزارا کرتے تھے. زاہد چاہیے. وحد الزہد والتقوى واصحابه احدى وخمسة ركعات اليوم والليلة, یعنی شبانہ روز وہ 51 رکعت کا پابند ہے, یعنی واجبات کا بھی اور مستحبات بھی اس سے ترک نہیں ہوتی.
اور دوسری روایت میں یہاں پہ میں نے یہ کیا, دوسری روایت میں امام صادق فرماتے ہیں یحافظون بالزوال,
یعنی اول وقت نماز پڑھنے کا پابند ہوتا ہے شخص, اس سے اول وقت کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی. اور ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ اول وقت تو دور کی بات, پہلے تو اول وقت کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں. پھر اگر آخری وقت میں بھی کوئی ایسا مستحب عمل پیش آئے تو اس کو زیادہ ترجیح دیں گے لیکن واجبات کو ترک کریں گے. پھر بھی میں کہوں گا کہ میں شیعہ ہوں. امام اس طرح کا شیعہ نہیں چاہتا. امام وہ شیعہ چاہتے ہیں کہ جو اول وقت نماز کا پابند ہوگا, جو اول وقت. لہذا کربلا میں سید ابن عبداللہ اس کا عظیم نمونہ ہے جو فرماتے ہیں یا امام نماز کا وقت ہو گیا, آخری نماز ہم آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتے تھے, آپ کی امامت میں پڑھنا چاہتے ہیں. یہ شیعہ القائمون باللیل, رات کو شب نماز میں بیدار ہوتا ہے. الصائمون بالنہار, بہت ساری حدیثیں ہیں. وَيُزَكِّيُونَ أَمْوَالَهُمْ, اپنے مال کا تزکیہ کرتا ہے, مال کو پاک کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جتنی بھی دولت ملے, جتنی بھی ثروت ملے اسے اٹھا کے اپنے بینک بیلنس میں لگا دیتا ہے, نہیں, اٹھا کے دوسروں کی مدد کرتا ہے, تزکیہ کرتا ہے, پاک کرتا ہے اپنے مال کو. یہ شیعہ کی خصوصیت ہونی چاہیے. اگر 10 روپے بھی اس کے پاس آئے اور زکات یا خمس اس پہ چڑھائے تو فوراً امام کے محضر میں پہنچا دیتا ہے, نہ کہ اس طرح سے پھر ہم جواز جوڑتے ہیں کہ بھائی مجھے خمس دینا ہے. اب چونکہ 500,000 مجھے خمس دینا ہے تو کوئی جواز چاہیے مجھے, کس طرح سے اس کو اپنے بینک بیلنس میں جمع کرتے ہیں. یہ چاہتا ہے تزکیہ کرتے ہیں اپنے مال کو صدقے کے ذریعے سے, جو واجب اس پہ امور ہے, خمس ہے, زکات ہے, اس کے ذریعے سے جاتا ہے اور دیتا ہے. یہ شیعہ ہے, یہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہے. وَيَحُجُّونَ الْبَيْتَ, خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے. وَيَجْتَنِبُونَ كُلَّ مُحَرَّمٍ, اور ہر حرام سے وہ اجتناب کرتے ہیں, جو بھی حرام کا, ہر حرام سے, كُلَّ مُحَرَّمٍ, یعنی جو بھی حرام کام ہے اس سے وہ اجتناب کرتے ہیں. یہ شیعہ ہے, شیعہ امام صادق ہے. ایک اور روایت میں فرماتے ہیں شیعتنا من قدم مستحسن والجہد والاظہر الجمیل, شیعہ ہمارا وہ ہے جو اس چیز کو پیش کرتا ہے جس میں حسن ہوتا ہے, جس میں خوبصورتی ہوتی ہے. شیعہ کا یہ جو امام نے فرمایا کہ ہمارے معارف کو بیان کرو, لوگوں تک پہنچاؤ, ان معارف میں, ان تعلیمات میں اتنا حسن پایا جاتا ہے, اتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے کہ لوگ خود بخود اس کی طرف راغب ہوں گے. تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں میرے شیعہ, تم فقط پہنچا دو, اس میں اتنا حسن پایا جاتا ہے. امام فرما دے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جس کے اندر یہ حسن اور نزاکت ہوتی ہے, وہ جو بھی کام اس سے صادر ہوتا ہے اس میں حسن ہوتا ہے. وہ اظہر الجمیل, وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے, جو جمال ہوتا ہے اس کو وہ ظاہر کرتا ہے, قباحت ظاہر نہیں کرتا. وہ امام کا حسین ترین پیغام پہنچاتا ہے اور امام کا محب ہوتا ہے, امام کا حب اور محبت اور مودت پہنچاتا ہے اپنے حسن کردار کے ذریعے سے, اپنے حسن گفتار کے ذریعے سے, اپنے حسن اعمال کے ذریعے, حسن سیرت کے ذریعے سے. یہ شیعہ امام جعفر اس شیعہ کا تقاضا کرتے ہیں. لیکن ہم کس کے ذریعے سے؟ اے واقعا ہمارا معاشرہ ان اصولوں پہ اور ان کوالٹیز پہ اترتا ہے کیا؟ ہم واقعی اپنے حسن رفتار, حسن گفتار, حسن کردار کے ذریعے سے لوگوں کو امام اور ائمہ معصومین کے معارف کی طرف راغب کرتے ہیں یا ان کے دور کرتے ہیں؟
اگر راغب کر دیں تو حقیقی شیعہ ہے اور وہی دین ہے جو اسلام لے کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. اگر راغب نہیں کر دیں اور دور کر دیں, بلکہ دور کی بات تو دور ہے, بلکہ ہم تو باعث بنتے ہیں کہ ہمارے اعمال اور کردار کے ذریعے سے اے معصومین کے چاہنے والوں کو عزت ہو, اے معصومین کے چاہنے والوں کو تڑپایا جائے, اے معصومین کے چاہنے والوں کے سر جدا کیے جائے, ان کے ناموس کو حلال کیا جائے. ہم نے کردار کشی کی, ہم نے کردار سازی نہیں کی, یعنی ہمارے غلط کردار سے اور غلط سیرت سے ہم نے جفا کی امام عالی مقام کے حق میں. یہ جفا ہے ایک طرح کی. کہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ جو ہوگا وہ حسین ہوگا, وہ جمیل ہوگا, وہ خوبصورت ہوگا, اسے دیکھ کے لوگ آئیں گے. وخاف عقابہ فاذا رأیت, اور اسی طرح سے وسار بالامر الجلیل والرغبۃ الى رحمت الجلیل فذلک منا والینا ومعنا حيث كنا. امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ وہ حسین ہوتا ہے اور حسن کو پیش کرتا ہے اور خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے اور ایسے امر کی طرف سرعت اور رغبت کرتا ہے اور دوڑتا ہے جس میں خدا کی رحمت پائی جاتی ہو. ایسا شخص جہاں کہیں بھی ہو, فذلک منا, وہ ہم میں سے ہے, وہ الینا, اور ہماری طرف سے ہے, وہ معنا, اور ہمارے ساتھ ہے, ہے سما کننا, جہاں پہ بھی ہم ہوں گے وہ وہاں پہ. جس چیز کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی, یہ خصوصیت ہوں گی. میں نے عرض کیا نا خصائص الشیعہ, پوری طرح سے تمام روایتیں جمع کی شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے جس میں یہ ساری خصوصیات شیعوں کی بیان ہوئی. اس شیعہ کی تلاش ہے, اس شیعہ کا وجود گم ہو چکا ہے, نہیں مل رہا ہے. کتنے مجتہد ہیں, ہم نے مجتہد سمجھا کہ جو دینی امور میں اجتہاد کرتے اور ان کو مجتہد بنا دیا. چلے انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی, ان کی اپنی ذمہ داری تھی, وہ مجتہد بن گئے اور ہم رجوع کرتے ہیں. لیکن ہمارے سماج کے جو دیگر مسائل ہیں جس میں مولا تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ کا ہر فرد ایک مجتہد ہونا چاہیے, کتنے مجتہد ہیں ہمارے پاس, کتنے مجتہد ہیں, کتنے مجتہد ہیں, دانشمند یعنی سائنٹسٹ, کتنے سائنٹسٹ ہیں ہمارے شیعوں کے, ہمارے چہنے والوں کے, کتنے دانشمند اور دانشور ہیں جو ایک نظریہ پیش کر سکتے اور عالمی سطح کے اس نظریے کو عملی کیا جائے, لمٹ کیا جائے. ہے کہیں پہ جو امام کو تلاش ہے 313 افراد کی, ان میں ایسے افراد ہونے چاہیے جن کی ایک بات ایک سخن ایسی ہو کہ جو عالمی سطح پہ قابل اجرا ہو, جس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے, وہ چاہیے. یعنی امام کو کس چیز کی ضرورت ہے, اور ہم کتنا نیچا سوچتے ہیں, ہم تبرکو میں, توقیات میں اور ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو الجھائے ہوئے ہیں کہ جس سے ہماری الجھنے اور بھی بڑھتی ہیں, ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. کہتے ہیں مسائل کیسے حل ہوں گے, ہماری فائنینشلی حالت جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے, ہماری کنڈیشن, ہمارا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے. امام مجتہد چاہتے ہیں اور ہم نے کبھی اجتہاد کی کوشش ہی نہیں کی, تو کیسے ہماری مشکلیں حل ہوں گی. ہمارا کلچر جو کل تک اسلامی تھا وہ خود بخود تبدیل ہوتا گیا غیر اسلامی میں. ہم نے ہندوؤں اور یہودیوں کا کلچر اپنا, ہم نے فائنینشلی طور پہ ہمارے پاس کتنے ایسے نظریات پائے جاتے ہیں کہ جو اسلامی ہو اور جس کو عالمی سطح پہ لاگو کیا جائے. ہم جو فائنینشلی جو بھی ہے, جو بھی بینکنگ ہے اور دوسرے امور ہیں, وہ سب کے سب مغرب سے لیے. تو ضرورت ہے مجتہدین کی, ضرورت ہے امام کو اہل ورا کی, امام کو عام آدمی چاہیے, لیکن وہ اس سطح کی فکر بنائے, اس سطح کی فکر بنائے. ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے اس کام میں, اپنے اس وطیرے میں, اپنے اس عمل میں مجتہد ہونا چاہیے. یہ چاہیے, یہ اگر ہم نے کیا, ہم نے واقعی معنوں میں یہ حق ادا کیا. یہ آج عہد کر لیں کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور پورے سال اتنی محنت کریں گے اپنی اس کام میں, اپنے اس بزنس میں, اپنے اس تعلیم میں, اپنے اس امور میں, کہ تاکہ کل کو واپس جب آئیں گے تو ہم نے کچھ تو محسوس کیا ہوگا. ہاں یا امام, میں جو پچھلے سال گیا تھا اور اس سال جو واپس آیا ہوں, دیکھیے میرے اندر کتنا فرق ہے.
عزیزوں اس چیز کی ضرورت ہے.
اور بھی یہاں پہ بہت ساری روایتیں جو میں نے یہاں پہ قلم بند کی ہیں. انما شیعت علی, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شیعہ علی کی تعریف کرتے ہیں. فرماتے ہیں من افا وطنہ و فرجہ. شیعہ علی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جس کا بدن, جس کا شکم عفیف ہو, پاک دامن ہو اس کا شکم, یعنی شکم کے اندر جو بھی چیز جائے وہ پاک روزی ہو, وہ حلال روزی ہو, وہ کوئی حرام لقمہ نہیں کھاتا. وہ عفت بدن, اور اس کے ساتھ ساتھ عفت فرج, یعنی شہوت ران اور شہوت پرست نہیں ہوتا شیعہ علی علیہ السلام. جو بھی اس کا دل چاہے, جو بھی اس کا من چاہے, اس کو وہ پیش کرے, اس کو وہ دیکھے, اس کو وہ سنے, اس کو وہ کھائے, اس کو وہ پیے, نہیں, یہ شیعہ علی نہیں ہے. شیعہ علی جو عفیف ہوگا, جس کی بات, جس کا گفتار, جس کا کردار, جس کی سیرت, جس کا اٹھنا بیٹھنا عفیف ہوگا, پاک ہوگا, پاکیزگی ہوگی اس میں, اس میں گندگی نہیں ہو سکتی. یہ نظام اور یہ دستورات اماموں کے ہیں, لیکن ہم نے اپنی پاکیزگی کو بالائی طاق رکھا ہے اور ہر چیز میں دیکھتے تو آلودہ ہیں. بزنس میں جائے تو آلودہ ہیں, مال کو دیکھے تو آلودہ ہیں, کھانے کی چیزوں کو دیکھے تو آلودہ ہیں, گفتار کرے, بات کرے, کسی کو سمجھائے تو آلودگی ہے, کسی کے ساتھ بیٹھے تو آلودہ ہے, لباس پہنے تو وہ بھی آلودہ ہے. اپنا کیا ہے؟ جو امام نے ہم سے تقاضا کیا اس میں سے ہم نے کیا اپنا ہے, کس چیز کو ترجیح دی, سب چیزیں بات. ایک سو بات بھیجیے محمد والے. ہم نے ہمیشہ اپنے زاویے سے دین کو سمجھنا چاہا اور پہچاننا چاہا, کبھی آنکھیں اماموں کے زاویے سے دیکھے نا, ہم نے ہمیشہ قضاوت کی اپنی طرف سے, اماموں کی طرف سے قضاوت کرے نا, کبھی کبھی ان کو بھی حق دے کہ وہ کچھ کہیں اور ہم سنیں. یہ گفتار ہے معصومین کی. کہتے ہیں کہ ایک اور درود بھیجے بار محمد والا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ابھی تک بیدار نہیں ہوئے اور اونگ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک درود بھیجے تاکہ وہ بیدار ہو. ایک خاتون تھی ایئرپورٹ پہ, وہ اعلان ہوا کہ فلائٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی ہے, تھوڑا بہت اس میں ٹائم لگے گا. اس نے کہا میں کیا کروں, ایک نیوز پیپر لیا اور ایک بسکٹ کا پیکٹ لیا اور بیٹھی ویسے ہی جیسی کرسیاں ہوتی ہیں ایئرپورٹ میں بیٹھی کھانے کے لیے, اور سائڈ میں یہ جو ٹیبل بیچ میں ہے سائڈ میں بھی ایک بندہ بیٹھا سیم ٹائم. تو وہ بھی اس نے کیا کہ اس نے جیسے نیوز پیپر کھولا اور جو بسکٹ اس کا تھا پیکٹ, اس بسکٹ کے پیکٹ میں سے اس بندے نے ایک بسکٹ اٹھا لی اور کھا لی. اس خاتون نے سوچا کہ شاید مسٹیک ہو گئی, چلو مان لیتے, اس نے بھی ایک بسکٹ اٹھائی اور خود کھا لی. اس بندے نے دوسری بسکٹ اٹھائی, اب اسے تھوڑا بہت غصہ تو آتا ہی ہے کہ بنا پوچھے ہم سے نہ پوچھ نہیں لیتا کیا کرتے ہو بھائی. اس خاتون نے بھی دوسری بسکٹ کھائی, اس نے تیسری کھائی, یہ بھی کھاتی رہی اور وہ بھی کھاتا رہا. اسے بہت عجیب لگا, کیسا ہے یہ بندہ, انسیوائڈ, یہ بالکل کلچر نہیں ہے اس کو, کوئی تمیز نہیں ہے. آخر میں جب خاتون نے بسکٹ اٹھائی تو ایک اس میں بسکٹ رہا. اب خاتون نے دیکھا, میں دیکھتی ہوں کہ یہ کیا کرے گا. یہ بندہ بھی چالاک تھا, اس نے بسکٹ کے دو حصے کیے, ایک خود کھایا اور ایک خاتون نے. اسے بہت غصہ آیا لیکن کچھ کہہ نہیں پائے. کتنے مثلاً اسے تھوڑا بہت پوچھنا چاہیے تھا, اور آخر میں اٹھا, اٹھ کے چلا گیا. اعلان ہوا کہ فلائٹ نکلنے والی, آئیے سوار ہو جائے. جیسے یہ بورڈنگ کے لیے گئی اور بورڈنگ کارڈ اس نے نکالنا چاہا اپنے پرس سے, تو کیا دیکھتی ہے کہ پرس میں جو اس نے بسکٹ کا پاکٹ لیا تھا وہ پرس میں موجود ہے. اس کا اپنا بسکٹ کا پیکٹ جو تھا وہ پرس میں ہی رہ گیا تھا, جو وہ کھا رہی تھی اس کا تھا بیچارے کا. اور یہ اپنے زاویے سے دیکھ رہی تھی مسئلے کو, اپنا عینک لگائے اپنے عینے سے وہ دیکھ رہی تھی اس مسئلے کو کہ دیکھو یہ کتنا غلط ہے، یہ کتنا وہ ہے، بہت سی باتیں جو اس کے ذہن میں آئی تھی. تو کبھی یہ عینک اتارنا پڑے گا انسان. انسان کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ دیا ہے عین معصومی نے ہمیں، سب کچھ مہیا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے اس غلط عینک سے دیکھتے، غلط زاویے سے دیکھتے. ہم نے کبھی اس کو کھولنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی. کبھی بینی و بین اللہ کتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں، کتنی ہم نے احادیث کی کتابیں پڑھی ہیں. یہ علاج ہے، یہ ہماری بیماریوں کا علاج ہے. ہم یہ پڑھیں گے نہیں، اس کو ڈیکوریٹ کر کے رکھیں گے الماری میں اور پڑھیں گے کیا؟ ناولیں پڑھیں گے، ڈائجسٹ پڑھیں گے اور بات کریں. پھر کہیں گے ہمارے بچے پتہ نہیں کیا ہوا، یہ دینی حوالے سے کچھ اس میں رجحان نہیں پایا جاتا، وہ خواب رجحان ہوگا. اسے کیسے رجحان بڑھے گا؟ جو دوا دینی تھی، جو نسخہ دیا تھا، وہ نسخہ اٹھا کے آپ نے الماری میں رکھ دیا، اور جو نسخہ نہیں چاہیے تھا، غلط دوا دی، غلط آلودہ چیزیں اس کو پلائی، تو تھوڑی آپ کا دیندار بنے گا، یہ تو کل جا کے ملنگ ہی بنے گا. یہ بنے گا کیا؟ اسے تو وہی چاہیے نا کہ اس کا کہیں سے پروانہ ملے اور یہ حالی کہہ کے جنت میں چلا جائے، حرام بھی کھائے، حرام کھانے کے بعد یہ حالی بھی کہے اور حرام کام بھی کرے، اور اپنے حرام کاموں کے ذریعے سے اہل بیت رسول کے چاہنے والوں کا سر بھی قلم کروائے، اور پھر بھی یہ جنت میں جا رہا ہے. انصاف چاہیے نا. مظلوم صرف حسین علیہ السلام میدان کربلا میں نہیں تھا. یہ کربلا کا ایک ایسا چپٹر ہے، ایک ایسا باب ہے جو رہتی دنیا تک کھلا رہے گا، اور حق و باطل کو اسی میں دیکھنا ہوگا. ہمیں تھوڑے اپنے عینک چینج کرنے، یہ جو گلٹ لگا ہوا ہے ہمارے ذہنوں میں، یہ جو ہمارے ذہنوں کو منشیات کی عادت پڑی ہے، اس منشیات کو نکالنا ہے، باہر کرنا ہے، اس آلودگی سے اپنے آپ کو نجات دینا، تب جا کے کچھ ہو سکتا ہے. میں نے بہت ساری روایتیں یہاں پہ نوٹ کی تھی، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، کافی وقت ہو چکا ہے، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. عزیز ہو عزادارین حسین، پھر موقع ملے نہ ملے بہت ہے. یہی تو درس رائے حسینی کا سبق ہے کہ کچھ لے کے جاؤ. اہل بیت رسول کے در پہ جو بھی جاتا ہے وہ کچھ لے کے جاتا ہے، اور وہاں سے جو کچھ ملتا ہے وہ پھر ابدی ہوتا ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز ملتی ہے وہاں سے. جو بھی اس سمندر سے جڑے گا وہ کبھی فنا نہیں ہوگا. بارش کے قطروں کو دیکھا کہ بارش کے قطرے جو ہے مثلا لباس پہ پڑتے تو ایک داغ چھوڑ کے جاتے ہیں، کبھی بارش کے قطرے جو ہے نا مثلا باہر گرتے ہیں تو فنا ہو جاتے ہیں. لیکن یہی بارش کا قطرہ اگر سمندر میں گرے ہمیشہ کے لیے اس کو زندگی ملتی ہے، حیات ملتی. لیکن اگر ہمارے لباس پہ پڑے تو داغ چھوڑ کے جاتا ہے. اس لباس کو اتارنا ہے ہمیں، ان قطروں کو جو اشک رواں ہمارے آنکھوں سے بہتا ہے اس کو لے کے سمندر میں ڈالو. اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس ایسا سمندر ہے جو صاحب سمندر ہے، ہاں جو صاحب کوثر ہے، اس کوثر میں ان اشکوں کو گرا دو. لیکن یہ تب جا کے یہ آپ کے اشکوں، یہ آپ کے آنسو کوثر کے لائق تو بنے. کیسے بنیں گے کوثر؟ جب پاکیزگی ہو، جب وہ طہارت ہو جو طہارت امام معصومین کو ملی تھی، تب جا کے ہم پاک ہوں. آج ضرورت ہے زینب کردار کو زندہ کرنے کی، اس تطہیر آئے تطہیر کو مدد کرنے کی، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو آمادہ ہونا، ہمارے بچوں کو تیار ہونا ہوگا، اور یہ عہد کرنے کی یہی موقع ہے کہ جہاں سے ہمیں وہ عنایت حاصل ہوگی اور محبت اور شفقت ایم معصومین کی ملے گی، تب جا کے ہم زینب کے قافلے کے ساتھ چلنے کے لائق. ہر کوئی نہیں چل سکتا قافلے کے ساتھ، قافلے زینب میں چلنے کے لیے وہ شجاعت چاہیے، وہ عنایت چاہیے جو امام معصوم نے عطا کیے. زینب تو خود بے ہوش ہوتی جا رہی ہے. روایتوں میں کہ جب شب عاشورہ کا مقام آتا ہے، شب عاشورہ میں زینب کئی مرتبہ بے ہوش ہوتی.
یہ علی کی شیر دل خاتون بے ہوش ہوتی گئی. بھائی نے پوچھا بہنا اس طرح سے کیسے چلے گا؟ اگر تو اس طرح سے بے ہوش ہوتی گئی. شہید مدری فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد جب ہم مقایسہ کرتے ہیں کہ جو شہادت سے پہلے کی زینب تھی اور جو شہادت کے بعد والی زینب ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. شہید فرماتے ہیں کہ یہ فرق کہاں سے آیا؟ یہ فرق یہاں سے آیا جب وہ نور الہی اور عنایت الہی حسین کے ذریعے سے جناب زینب کے قلب مبارک پہ پڑا. مولا ہمیں بھی یہ عنایت چاہیے, مولا ہمیں بھی یہ نور چاہیے. مولا ہم گم ہو چکے ہیں, ہم واقعی معلوم میں حقیقی حق ادا نہیں کر پاتے, لیکن مولا یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ کی نظر کرم ہم پہ ہوگی, جب نظر عنایت آپ کی ہوگی. ہم آج عہد کرتے ہیں مولا کہ ہم بھی قافلے کے ساتھ چلیں گے, جہاں جہاں زینب چلیں گے ہم بھی قافلے کے ساتھ چلیں گے, جہاں جہاں ہمارا امام چلے گا, وقت کا امام جائے گا, ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے. تو آج ہم مومنوں چلتے ہیں مقتل کی طرح. لیکن ایک سما عجیب تھا, ایک عجیب بات جس کو دکھ تھا امام زین العابدین کو, ایک ہی مسئلہ نہیں تھا, وہ صرف شہداء کے شہید ہونے کا نہیں تھا, وہ صرف شہداء کے سر کٹانے کا نہیں تھا, وہ صرف اسیران کربلا کو توپ کو زنجیر باندھنے کا نہیں تھا. ایک عجیب منظر دیکھا امام سجاد اور امام زینب نے. عمر سعد نے کیا کیا؟ کفن لے آیا اور اپنے جو اشکیا تھا لشکریوں کو کفن پہنایا, اور جو مرے ہوئے تھے ان پہ نماز جنازہ پڑھی. لیکن میرے مولا کا لاشا بے گورو قبر بڑھتا رہا, جناب سجاد دیکھتے رہے, بی بی زینب دیکھتی رہی. ایک مرتبہ قافلہ چلا, قافلہ چلا عزیزو, رات کو چلا تھا قافلہ گیرا محرم الحرام کو, آج 12 محرم ہے. پتا ہے عزیزو ایک قافلہ جا کے کہاں پہ رکا؟ رات کو, رات کو کوفہ کے دروازے کے باہر اس قافلے کو ڈہرایا گیا. عجیب سما ہے, جناب زینب کو شاید یاد آیا ہوگا یہ میرے بابا کا کوفہ ہے, میں اس کوفے کی شہزادی تھی. لیکن عزیزو جب صبح کا سما آیا, اس قافلے کو روکا گیا اور جناب زینب سے کہا گیا کہ صبح کو آپ کو اجازت ملے گی. لیکن کرنا کیا تھا کہ اس صبح کی اجازت کے منتظر تھے لوگ. وہ اس لیے عزیزو بتایا گیا تھا کہ خوارج آئے ہیں, کچھ لوگوں نے بغاوت کی ہے یزید خلیفہ وقت کے مقابلے میں, لہذا بازاروں کو سجایا گیا, سماج میں جتنے بھی ادارے تھے ان کو بند کیا گیا, دکانیں بند ہو گئی, بازاروں کو سجایا گیا, جو بچے گھروں میں تھے مائیں ان کو لے کے بازاروں میں آئی, سڑکوں پہ آئی اور چھتوں پہ گامزن ہو گئی. ایک دفعہ قافلہ آیا, جیسے ہی قافلہ اندر آیا اور وارد کوفہ ہوا, ایک دفعہ زینب کو کوفے والوں کی بے وفائی یاد آئی. یہ وہی کوفہ ہے جہاں بابا کا سر شکاف ہو گیا تھا, یہ وہی کوفہ ہے جہاں پہ حسن مصطفیٰ کے ساتھ ان لوگوں نے دغا بازی کی. زینب آگے بڑھی, قافلہ آگے بڑھا, لیکن یہ سر جو تھے وہ نیزم پہ کھڑے تھے, اور یہ قافلہ کی جو خواتین تھی جو مخدرات اسلام تھی ان کے آگے کیا گیا تھا, اور جان بوجھ کے کیا گیا تھا تاکہ جس کی بھی نگاہ سر پہ پڑے اس کی نگاہ ان مستورات میں بھی پڑنی چاہیے. امام زین العابدین نے کہا ذرا ان سروں کو ہٹا کے رکھو, ذرا میری پھوپھیوں کو میری مخدرات اسلام سے دور کرو ان سروں کو. ایک مرتبہ ایک بی بی آگے پوچھتی ہے کہ تم کہاں سے ہو, کہاں کی رہنے والی ہو؟ ایک مرتبہ پوچھا زینب نے فرمایا تم مجھ سے پوچھتے ہیں, میں شہر خدا کی بیٹی ہوں, میں اہل بیت رسول سے ہوں, ہم حرم رسول اللہ ہیں. ایک دفعہ یہ بی بی گئی گھروں سے چادریں لے آئی اور چادریں تقسیم کرنا شروع کی, جیسے اشکیا کی نظر پڑی اس بی بی کو مارنا چاہا. امام سجاد نے آواز دی, پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا میرے لال سجاد کچھ بھی نہیں, بس یہ مستورات جو ہماری چاہنے والی ہے وہ کچھ چادریں
لے کے آئی تھی. عزیزوں آگے بڑھا قافلہ, قافلہ جیسے آگے بڑھا, جیسے دار الامارہ میں پہنچا, قافلے سر جو میزوں پہ تھے, قافلہ داخل ہوا, زینب نے اپنے کردار کی جلوہ نمائی کی اور بالکل توجہ نہیں کی ابن زیاد کی طرف. لیکن ابن زیاد نے کیا کیا؟ ابن زیاد نے دکھایا اپنی وہ بدکاری دکھائی. ایک دفعہ کہا کہ یہ لڑکا کون ہے, امام سجاد کی طرف اشارہ کیا, امام سجاد نے وہ عظیم جواب دیا جس سے وہ پسپا ہو گیا. یزید ابن زیاد نے کہا کہ اس کی گردن کاٹ ڈالو. ایک دفعہ بوڑھی اماں آگے آتی ہے, کہتی ہے ابن زیاد کیا تمہارا جی نہیں بھرا کہ میرے سجاد کو ستا رہے ہو؟ ایک دفعہ ابن زیاد آیا اور مجمع لگا ہوا تھا, عوام کو بھی دعوت دی گئی تھی کہ وہ اس مجمع میں آئے. ایک دفعہ ایک چھڑی اٹھائی, خیزران کی چھڑی اٹھا کے سر حسین کو تشت میں رکھا اور خیزران کی چھڑی سے دندانِ مبارک میں چھڑی جڑنا چاہی اور نہیں نے کیا کیا. سکینہ دیکھ رہی ہے, زینب دیکھ رہی ہے, اصحاب رسول کھڑا ہوا, کہا اے ابن زیاد اے لعین میں نے خود رسول خدا کو ان لبانِ مبارک کو دندانِ مبارک کو بوسے کرتے دیکھا, تو کس طرح سے جرات کرتا ہے؟